अंदर कमरे में भी जगह खाली है, सामने कमरे में जगह खाली है। जो हजरात आगे बैठे हैं वो इस तरफ हो जाइए, आप इस तरफ हो जाएं। अगर हजरत वाला नवर अल्लाह मरकतहु के अशआर, कैसे मालूम हो मोमिन का मुसलमान होना, कैसे मालूम हो मोमिन का मुसलमान होना। हुस्ने फानी से तेरा
حسن فانی سے دل لگاتا ہے فنا ہونے والے حسن فانی کے معنی یہ دنیا کے حسین جتنے بھی ہیں سب ان کا حسن علی معرض زوال ہے، زوال ہوتا چلا جاتا ہے، ہر روز زوال ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا، لیکن ایک وقت گزرنے کے بعد وہ بالکل زائل ہو جاتا ہے، زوال ایسا ہوتا ہے کہ حسن ہی زائل ہو جاتا ہے۔ حضرت والا کا شعر تھا نا کہ حسن جب چہرے سے زائل ہو گیا وہ نظر آیا مجھے بندر کھلا۔ تو وہ جو حسن حسین تھا وہ پھر بندر نظر آنے لگتا ہے۔ تو جو اس لوگ اس فنا ہونے والے حسن پر سے شاداں اور خوش ہیں وہ یہ دلیل اس بات کی ہے کہ وہ بے وقوف ہیں، کیونکہ انجام سے بے خبر ہے۔ اس کے ظاہر کو تھوڑی سے چار دن کی چاندنی کو دیکھ رہے ہیں اور اندھیری رات کا پھر جو اس چاند کے بعد ہے اس کا خیال ہی نہیں کہ اس کے بعد اندھیری رات ہے۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کا کہ دماغ میں خلل ہے، دماغ صحیح نہیں ہے، عقل نہیں ہے۔ کیونکہ عقل کی تعریف بین الاقوامی یہ ہے انجام بینی، جو انجام پہ نظم رکھے وہ عقل مند ہے۔ اسی لیے سب سے بڑا عقل مند مومن ہے کہ اس کی نظر آخرت کے انجام پر ہوتی ہے، دنیا فانی کے پر اس کی نظر نہیں ہوتی۔ تو حضرت فرمانے کی بے وقوفی اور نادانی ہے کہ جو حسن فانی سے اپنا دل خوش کرتی ہیں۔ اور حضرت نے فرمایا تھا کہ ابو علی سینا جو بہت بڑا حکیم گزرا ہے تو وہ کہتا، اس کا قول ہے کہ جو عشق کا مرض ہے یہ بے وقوفوں کو ہوتا ہے، عشق کا مرض جو ہے یہ بے وقوفوں کو ہوتا ہے، یعنی عشق دنیاوی حسینوں کا عشق جو ہے یہ بے وقوفوں کو ہوتا ہے۔ اسی کو غالب نے کہا کہ کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا. حالانکہ یہ دنیاوی شاعر خود اس خلل دماغی میں خود مبتلا ہیں, پھر بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے دماغ میں خلل ہے. تو جادو وہ ہے جو سر پہ چڑھ کے بولتا ہے, وہ ان کے سر پہ اللہ تعالیٰ انہیں سے کہلوا دیتے ہیں کہ جس عشق میں تم مبتلا ہو تمہارے دماغ کا خلل ہے. اسی بو علی سینا کے قصے پہ یاد آیا حضرت والا نے رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرفدہ نے سنایا کہ بو علی سینا جو تھا بہت حکیم تھا لیکن آزاد خیال تھا. تو ایک اس زمانے کے ایک بزرگ سے شاید غالباً حضرت خرقانی رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ یا کوئی بزرگ تھے اس زمانے کے, تو وہ بادشاہ کے نے ان کو ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ حضرت مجھے مجھ پہ دم کر دیجئے, میں مجھے بیماری ہے. اور ابو علی سینہ کو بھی بلا لیا. تو ابو علی انہوں نے بادشاہ پر پڑھ کے دم کیا تو یہ کہنے لگا کہ حضرت یہ تو مرض ہے, ان کو تو انہیں تو دوا کی ضرورت ہے. یہ الفاظ جو ہے آپ جو کچھ دم کر رہے ہیں وہ تو الفاظ ہیں, الفاظ میں والا کیا اثر ہو سکتا ہے, وہ کیا علاج کر سکتی ہے, وہ تو دوا علاج کرے گی. تو انہوں نے کہا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ بو علی سینہ بڑا عقل مند ہے, وہ تو بہت شہرت یافتہ تھا, بہت ہی بو علی سینہ میں سمجھتا تھا کہ بڑا عقل مند ہے. آج معلوم ہوا کہ پلے درجے کا ہے مکھ. بس یہ سنتے ہی وہ تو کون اس کا اتنی بڑی شخصیت جو دنیاوی اعتبار سے تھی اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا, اس سے سرخ ہو گیا چہرہ. تو کہنے لگا جب آپ سے کوئی جواب نہیں بن پڑا تو آپ مجھے گالیاں دینے لگے. تو کہہ دیجیے میں تو چند الفاظ کہے ہیں, میں تو چند الفاظ کہے ہیں, ان الفاظ سے آپ کا بلڈ پریشر کہیں کا کہیں پہنچ گیا اور آپ کے چہرے کا رنگ جو تھا وہ سفید سے سرخ ہو گیا اور آپ کانپنے لگے. یہ الفاظ کا اثر, میرے الفاظ کا اثر ہے تو یہ تو اللہ کا کلام ہے, اس میں اثر کیسے نہیں. چلو پڑھو.
یہ گلی ظالم تیرا نادان حسن فانی سے تیرا دل دیا ہے چین سکون دل دیا ہے کو ظالم تو کہاں چین سکون ظالم تیرا نادان
پاک میں فرماتے ہیں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. لوگوں اللہ کا لفظ ہے تنبیہ کے لیے ہوتا ہے. حضرت فرماتے تھے کہ میرے شیخ اس کا ترجمہ یوں فرماتے تھے کہ اے لوگوں کانوں کی روئی نکالو, کانوں میں تیل ڈال کے بات سن لو اور کانوں کی روئی نکال دو, یعنی ذرا ہوشیار ہو جاؤ. اللہ کہ دل کا چین صرف اللہ کی یاد میں. اللہ کو جو عبارت یوں تھی اللہ تطمئن القلوب بذکر اللہ, لیکن جب اس کو مقدم کر دیا تو معنی حسر کے پیدا ہو جاتے ہیں. جو کیا کہلاتے ہیں تقدیم وحقہ التاخیر یفید الحسر. اس میں ذکر اللہ کو مقدم کر دیا تو اب حضرت فرماتے تھے اس کا ترجمہ کو یوں کرتا ہے کہ اللہ کی یاد سے سکون ملتا ہے. یہ غلط ترجمہ ہے. ترجمہ اس کا کہ دل سکون صرف اللہ کی یاد سے, صرف لگانا اللہ ہی کی یاد سے سکون ملتا ہے اور کسی چیز سے سکون نہیں مل سکتا, نہ بیوی بچوں سے, نہ مال و دولت سے, نہ وزارت و صدارت سے, کہیں سے سکون نہیں مل سکتا. سکون صرف اللہ کی یاد سے ملے. جو دنیا اللہ تعالی کے ذکر کے ساتھ ہوگی وہ دنیا نہیں, وہ تو دین ہے. اگر وہ بادشاہت بھی کر رہا ہے اور دیندار ہے تو اس کی وہ دنیا نہیں ہے, دین ہے. معلوم ہے کہ دنیا سے دل نہیں لگتا, دین ہی سے اللہ کی یاد سے ہی دل لگتا ہے. وہ بیوی بچوں میں رہ رہا ہے, اللہ کے حکم کے مطابق ان کی پرورش کر رہا ہے, ان کو دین سکھا رہا ہے اور کاروبار کر رہا ہے اللہ تعالی کی یعنی شریعت کے حکم کے مطابق, حرام سے بچ رہا ہے, حلال کا اہتمام کر رہا ہے. تو یہ جو چاہے وہ کروڑ پتی ارب پتی کتنا بھی ہو, یہ جو ہے یہ اللہ والا ہے اور اس کی دنیا نہیں ہے, یہ سب دین ہے. تو سکون صرف اللہ کی یاد سے ملتا ہے. اور اس میں اسی کو فرما رہے ہیں کہ جو غیر کو دل جو سکون تو صرف اللہ کی یاد سے ملنا تھا, تم نے اپنے ظلم کیا کہ غیر اللہ کو دل دیکھ دیا, تو پھر چین اور سکون کہاں ہے؟ پھر چین اور سکون کے خواب بھی مت دیکھو, خواب ہو ہی نہیں سکتا. غیر کو دل دیا تو سکون کہاں؟ اللہ کو جس نے دل بنایا ہے اس کو دل دینے سے دل کو سکون ہوگا. ہر لمحہ تیرے دل کا پریشان, ہر لمحہ پریشانی میں گزرتا ہے. کسی سے دل لگا لیا, اب اس کی یاد آ رہی ہے اور گھر میں بیٹھے ہوئے اپنا بدحواس ہیں, دفتر میں بیٹھے ہوئے تو کام نہیں ہو رہا, پھر دل میں دھڑکا لگا ہوا ہے کہیں وہ مجھ سے بے وفائی نہ کر بیٹھے, کہیں کوئی اور کسی اس پہ عاشق نہ ہو جائے. ایک مصیبت ہے. اور کہیں مر نہ جائے, کہیں بدصورت نہ ہو جائے, کوئی مطلب ایسا نہ ہو جائے. تو کسی صورت سے چین نہیں. چین کس کو ہے؟ انہیں کو. ہر لمحہ یہ بے چین ہے, اور ہر لمحہ چین وہ ہے جنہوں نے اپنا دل اللہ کو دے دیا اور اللہ تعالی کی مرضی پہ جی رہے ہیں, اللہ تعالی کی مرضی پہ مر رہے ہیں. انہیں کے مرنا اور جینا ہی محبت ہے. خوشی پر ان کی مرنا, حضرت کا شعر ہے حضرت رحمت اللہ علیہ کا, خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے. نہ کچھ پروائے بدنامی, نہ کچھ پروائے عالم ہے. ان کو لوگ لانتان بھی کریں جو اللہ کی خوشی پہ جی رہا ہے, مر رہا ہے, لوگ اس پر لانتان بھی کریں, برا بھلا بھی کہیں, اس کو پرواہی نہیں. اس کی نگاہ میں جس کو ہو جاتا ہے تعریف اور برائی سب برابر ہو جاتی ہے. وہ سمجھتا ہے نہ مخلوق مجھے فائدہ پہنچا سکتی ہے, نہ نقصان پہنچا سکتی ہے. نقصان اور نفع پہنچانے والی ذات صرف اللہ کی ہے. جب یقین اس حد تک پہنچ جائے تو بتاؤ اس کا دل بے چین ہوگا کبھی؟ اس کا تو وہی حال ہوگا جو اہل اللہ کا ہوتا ہے. جیسے حضرت کو ہم نے دیکھا کہ 13 سال فالج میں رہے, ہر وقت مسرور، کوئی کبھی یہ معلوم بھی نہیں ہوا کہ حضرت بیمار ہے. جب فالج ہوا تو اس وقت ایک ڈاکٹر عبدالصمد آئے بہت عرصے کے بعد، اور ایک عرب سے ایک ڈاکٹر آئے تھے، دو ڈاکٹر آئے، انہیں پتا نہیں تھا کہ حضرت کو فالج ہے. تو حضرت تشریف فرما تھے اپنے پلنگ کے اوپر، تو حضرت گفتگو فرما رہے تھے، وہ بھی بات کر رہے تھے، ڈیڑھ گھنٹے تک وہ بیٹھے رہے. جب چلنے لگے تو پھر مسافہ کیا تو حضرت نے بایاں ہاتھ بڑھایا، دانا ہاتھ مفلوج تھا. تو پھر اچھا، تو ڈاکٹر صاحب حیرت میں رہ گئے کہ حضرت ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ کے اوپر فالج کا اثر ہے، ہم تو آپ کو بالکل تندرست سمجھ رہے، کوئی بیماری کا اثر آپ پہ معلوم نہیں ہوتا. مطلب فالج کی بیماری میں تو آدمی بالکل یعنی بالکل ہوش آواز بھی ٹھیک نہیں رہتے ہیں. حضرت بیٹھے ہوئے گفتگو فرماتے رہے، اس میں وہ خود ڈاکٹر تھے، وہ حیرت میں رہ گئے. اور ایسے ہی ہمارے بزرگوں کا تھا، مولانا قاسم مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ کہتے ہیں نا کہ کیسے چین ملتا ہے، کیسے چین سے رہ سکتے ہیں، دل پہ تو اثر ہوتا ہے، دل پہ تو بے شک اثر ہوتا ہے، یہ تھوڑی کہ وہ پتھر کا دل ہو جاتا ہے. جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمے مبارک سے مبارک آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. آپ فرماتے انا بفراقک یا ابراہیم لمحزون، ہم اے ابراہیم ہم تو تیرے فراق سے محزون غمگین ہیں. تو غم ہو رہا تو لیکن راضی برضا رہنا، بس یہ ہے، غم تو ہوگا لیکن راضی برضا رہے گا، اسی حال میں خوش ہے جس حال میں ہمارا مولا رکھے. تو یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے، ان کو تعاون ہو گیا تھا اور وہ حالت بالکل نزا کی تھی، اور عید کا دن تھا، حضرت کے نماز پڑھانے کا وقت ہو گیا جماعت کو، عید کی نماز. تو بس ان کے پاس آئے اور سلام کیا، جبکہ وہ نزے کی حالت میں تھے، نزا کی حالت، اور کہا بیٹے اب انشاءاللہ تعالی جنت میں ملاقات ہوئی، اور یہ کہہ کے جا کے نماز پڑھائی. پھر سات جنازے گھر میں ایک کے بعد دیگرے ہوئے. تو حضرت مولانا حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو مجدد بھی تھے، مجدد الملت حکیم الامت حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا ان کے استاد تھے مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے کہا کہ میں جا کے کچھ تسلی دے دوں حضرت کو. تو جب یہ گئے تو مولانا ایک مستی کے شکر کی حالت میں تھے اور یہ شعر پڑھ رہے تھے، در خورے شیرے نرے خون خوارائے جز ب تسلیم و رضا کو چاہ رہے. یعنی جو شیر کے پنجے میں ہو تو اس کو تسلیم و رضا کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں، اسی میں مزہ ہے. شیر کا پنجہ تو ہلاک کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو یہ پنجہ ہے یہ محبت کر دیتا ہے، اس پہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ آدمی اسی حال میں راضی رہے، اللہ سے خوش رہے. حضرت کا بھی شعر، کیف تسلیم و رضا سے ہے بہار بے خزاں، کیف تسلیم و رضا سے ہے بہار بے خزاں، صدمہ و غم میں بھی اختر روح رنجیدہ نہیں. بس روح پر، ان کی روح پر غم نہیں جاتا، جیسے کہ واٹر پروف گھڑی حضرت فرماتے تھے، جیسے واٹر پروف گھڑی ہوتی ہے، اگر پانی میں بھی ڈال دو اس کو تو اوپر ہی اوپر پانی رہتا ہے، اندر داخل نہیں ہوتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ وہ اہل اللہ کے دل کو غم پروف کر دیتا ہے، کہ غم تو ہوتا ہے لیکن باہر باہر رہتا ہے، دل کے اندر داخل نہیں ہوتا، کیونکہ دل کے اندر ان کے اللہ ہے، اور کسی پہ غیر کی جگہ ہی کہاں ہے، باہر باہر ہی رہتی ہیں سب چیزیں. وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے راضی برضا، اللہ کی رضا پر راضی رہتی ہیں.
ہر لمحہ کا پریشان شیخ کا می کی توجہ مبارک تجھ کو شیخ کامل کی توجہ مبارک تجھ کو نعمت درد سے دل کا تیرے خندان نعمت درد سے دل کا تیرے خندان
شیخ کامل صاحب نسبت اللہ والا کی توجہ کسی پر ہو جائے, وہ کسی سے محبت کرنے لگے تو کتنی بڑا اس کے لیے مبارک باد ہے, وہ قابل مبارک باد ہے کہ کوئی اللہ والا اور اس کا شیخ کامل اس سے محبت کرتا ہے. تو کیونکہ چاہیے اچھوں کو جتنا چاہیے, چاہیے اچھوں کو جتنا چاہیے, وہ اگر چاہیں تو پھر کیا چاہیے. اللہ والوں کو جتنا چاہیں تو ہمارا کام ہے کہ ہم ان کو جتنا بھی چاہیں اتنا ہی اچھا ہے, لیکن اگر وہ بھی چاہنے لگے تو پھر تو اور کیا, دنیا بھر کی دولت سے زیادہ قیمتی ہے. تو شیخ کامل کی توجہ فرمارے کہ تمہیں مبارک ہو, اس کا کیا انعام ملے گا کہ نعمت درد سے دل کا تیرے خندہ ہونا, یعنی نعمت درد, درد کی نعمت کیا ہے, درد سے تو آدمی کا دل خندہ, خندہ مانے ہنسنے والا, خوش ہونے, کون ہے بلا لو, بیٹھ جائیے, بس جو جہاں آگے وہیں بیٹھ جائے. درد جو دنیا بھی درد ہوتا ہے, دل کا درد پیدا ہو جائے تو وہ تو تڑپا دیتا ہے, لیکن یہ درد جو اللہ تعالیٰ کی گناہوں سے بچنے سے, اللہ کی ناراضگی سے بچنے سے جو دل میں درد ہوتا ہے, یہ دل کو مست کر دیتا ہے. یہی نام ہے شیخ کامل سے تعلق کا, ان کی محبت کا, ان کی توجہ کا, ان کی دعاؤں کا, کہ دل ہر وقت اللہ کی یاد میں, وہ درد کی کیفیت یعنی اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی توفیق, اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی توفیق, تقویٰ کی توفیق اسی توجہ شیخ کی دعاؤں کی برکت سے بھی حاصل ہوتی. تو اور بظاہر تو وہ گناہوں سے بچنے میں غم ہوتا ہے, لیکن دل نفس کو غم ہوتا ہے, وہ روح مست ہوتی ہے, دل مست ہوتا ہے, وہ خندہ ہوتا ہے, ہنستا ہے. نعمت درد سے دل کا تیرے خندہ ہونا, پڑھو.
نعمت درد سے دل کا تیرے خندہ ہونا, حسن فانی سے تیرا, یہ شعر ملاحظہ, رند بھی تیرے کرم سے ہو بشر
رند کے لفظی معنی تو میں کش کے ہیں, مراد ہے آزاد منش, آزاد جو خیالات جو رکھتے ہیں, گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں. تو لیکن جب اللہ تعالی کا فضل ہوتا ہے تو وہ رند لوگ جو آزاد طبع لوگ وہ کیا ہو جاتے ہیں, وہ بھی شیخ اللہ ان کو بنا دیتا ہے. حضرت فضیل ابن عیاض ڈاکہ ڈال رہے اور اس کے بعد اسی ڈاکے کی حالت میں اللہ نے ان کے توبہ کی توفیق دی. آج ہمارے سلسلے میں بزرگوں میں ان کا نام ہے, جو ان کے وسیلے سے دعائیں لوگ قبول ہوتی ہیں. تو شیخ بھی تیرے کرم سے بنے, اب رند بھی تیرے کرم سے ہوئے, اب شیخ حرم یعنی اللہ والے ہو گئے. جو رند تھے اور جو بالکل اللہ سے دور تھے اور گناہ بلکہ گناہوں میں مبتلا تھے, وہ ان کی دوری ایسی حضوری میں تبدیل ہوئی کہ وہ شیخ وقت ہو گئے, دوسروں کو ہدایت کا راستہ دکھانے لگے. اور یہ ایسے ہی ہے, تو یہ اللہ آپ کی رحمت ہے کہ گویا خاروں کو, کانٹوں کو آپ گلستہ بنا دیتے, پھول بنا دیتے. دنیا کے تو پھول جو ہے ان کے پیچھے بھی کانٹے چھپے رہتے ہیں, وہ اپنا منہ چھپائے رہتے ہیں کانٹوں سے, لیکن وہ کانٹے ہی رہتے ہیں. لیکن یہ اللہ تعالی کی رحمت کے سائے میں, کسی بزرگ اللہ والے کے سائے میں کوئی گناہ گار اپنا منہ چھپا لے, اس کی تربیت میں آ جائے, اس کے پاس پڑا رہے, تو وہ صرف کاٹا ہی نہیں رہتا, وہ خود پھول اللہ کی رحمت سے رہتا ہے. یعنی وہ خود ولی اللہ ہو جاتا ہے, جو ماہیت بدل جاتی ہے, ماہیت جو اس کی اصلیت تھی وہ بدل جاتی ہے, پھول گلستہ ہو گیا. کسی کے بس کی بات نہیں ہے, نہ کسی کوئی بڑے سے بڑا سائنسداں ایسا پیدا ہو سکتا ہوا ہے کہ جو کانٹے کو پھول بنا دے. لیکن اللہ تعالی انہی انسانوں کو جو کفر میں مبتلا, جو اب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے چلے تھے, اس کو وہ خلیفہ دو ہونے والے, انہیں خبر تھی. اور حضرت والا فرماتے تھے کہ عظیم میں قتل نبی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء کے قتل کا عزم کرنے والا, کتنا بڑا جرم ہے یہ, جو آپ محبوب رب العالمین, جو سب سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کے تھے تمام انبیاء سے زیادہ, ان کے قتل کا ارادہ کوئی کرے تو کیا کرو گے؟ حضرت نے فرمایا تھا کہ تمہارے بہت ہی ایک ہی بیٹا ہو اور بہت عزیز ہو, اور وہ آپ کے اس بیٹے کو قتل کرنے کا ارادہ کرے, تو اگر آپ میں صاحب اختیار ہو تو اس کے خاندان تک کو ختم کر دو. مجھے اللہ کی رحمت تو دیکھیے کہ قتل کرنے چلے اور ایمان لائے اور اتنے قریب ہوئے کہ خلیفہ دو ہیں, اشرہ مبشرہ میں ہیں, دنیا ہی ان کو وہ مل گئی بشارت جنت کی. اور قاتل عم نبی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے والے کو, جس نے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا کلیجہ نکال دیا تھا اور وہ ہندا جو تھی وہ اس کو چبا گئی تھی اور آپ کا چہرہ مسخ کر دیا تھا اس نے زخم کر دیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے بہت سخت صدمہ ہوا. ان کا نام وحشی تھا. ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر ہدایت دی تو بہت عجیب آیات ہیں جو نازل ہوئیں. حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو کتنی تکلیف تھی, لیکن اللہ کا جب فضل ہوتا ہے تو اسی وحشی کو ہدایت ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ آیات پہ آیات نازل کر رہے ہیں, آیات پہ آیات نازل ہو رہی ہیں اور وہ نخلے دکھا رہے ہیں. تو پھر ان کو اللہ نے ہدایت دیے اور وہ بھی مسلمان ہو گئے. اب تو عزم کرنے والا نبی کے قتل کا اور نبی کے چچا کو قتل کرنے والے کو ہدایت ہوئی کہ نہیں؟ جب اس کو ہدایت ہو تو خار کو گلستہ بنا دیا, خار کو پھول بنا دیا. وہی آج ان کے برابر وہ جو حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہو گئے. اب قیامت تک آنے والے جتنے بھی بڑے سے بڑے اولیاء اللہ امام بخاری اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور تمام بڑے پیر صاحب ہوں یا کوئی بھی پیر ہو یا کوئی بھی بڑے سے بڑا ولی اللہ ہو, غوث اور قطب, وہ حضرت وحشی کے پاؤں کی خاک کی برابر بھی نہیں. یہ چیز یہ اس کے ایسا اللہ تعالیٰ تبدیل کرتے ہیں.
تیری رحمت ہے خاروں کا گلستان, جذب منزل صدقہ ہے کہ ہر لغزش پر جذب منزل ہی کا صدقہ ہے کہ ہر لغزش پر
معنی, یعنی منزل کا کشش, منزل کا کھینچنا, یعنی منزل سے مراد اللہ تعالی کی ذات ہے. جذب حق اللہ تعالی کا جذب اللہ تعالی کے کھینچنے کا صدقہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جو گناہگار کبھی گناہ کر بیٹھتے ہیں اور پھر وہ ان کو توبہ کی توفیق, آنسو بہانے کی توفیق جو ہونے لگتی ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کے جذب کا اثر ہے, یہ توفیق ان کی ذاتی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے رہے کہ تم میرے سامنے گریا کرو. تو رو تو یہ آنسو جو بہ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کا صدقہ ہے, یہ اللہ کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں, اس گناہگار بندے کو جو اللہ تعالیٰ سے دور تھا توبہ کی توفیق دے کر وہ آنسو بہا کر, وہ آنسو بہاتا ہے کلاتے میں سجدہ گاہ کو اپنے آنسوؤں سے تر کرتا ہے, توفیق گریا اور زاری ہوتی ہے اس کو, توفیق ندامت ہوتی ہے. تو اس کی یہی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جذب فرما رہے ہیں, ورنہ اگر جذب نہ فرمائے تو بندہ گناہ کرتا رہتا ہے اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. نفس سے امارہ رہتا ہے اس کا, برائی کا حکم کرتا رہتا ہے, اس کا نفس سے برائی کرتا رہتا ہے, نفس سے لوامہ نہیں ہوتا. جب نفس سے لوامہ ملامت کرنے لگے, جب کوئی گناہ ہو جائے اور دل نفس سے ملامت کرنے کے ہاں میں مجھ سے کیا غلطی ہو گئی, اس پہ اس کو اللہ بہت ندامت ہونے لگے اور رونے لگے اللہ کے سامنے, یہ نفس لوامہ پیدا ہو گیا ہو. یہ اللہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا بنا رہے ہیں, یہ اس بات کی دلیل ہے. اسی لیے
عاصیوں کا یہ تیری راہ میں گریاں اور لے لیا گر تیرا تو جہاں کے خبر جس کو تیرے درد کا درمان تھی, خبر جس کو تیرے درد کا درمان خبر جس کو تیرے درد کا درمان.
اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد فرما رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد دونوں جہان کے بدلے میں لے لیا. جس شخص نے دونوں جہان کے بدلے میں لینے سے کیا مراد ہے کہ اللہ کی رضا کو سامنے رکھا, یعنی اور جنت کو درجہ ثانوی میں رکھا کہ اللہ آپ مجھے چاہیے, آپ مجھے چاہیے اور آپ کے بغیر جنت میں کبھی کچھ مزہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کو پہلے وہ اللہ کے لیے اپنے ہر عمل کرتا ہے, جنت کے لیے نہیں کرتا, جنت کو نعمت سمجھتا ہے کہ محل دیدار ہے, اللہ کے دیدار کی جگہ ہے وہ, اس لیے اس کی نعمت تو اس کو کرتا ہے لیکن مقصود اس کو اللہ کی رضا کرتا ہے. اسی طرح دونوں اس نے گویا جنت بھی اللہ پر فدا کر دی, وہ اللہ کی محبت میں, اور گناہوں سے اللہ کی نافرمانی سے صرف جہنم کے خوف سے نہیں بچتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے خوف سے بچتا کہ میرا محبوب ناراض ہو جائے گا, محبوب کی ناراضگی جو ہے وہ تمام تکلیفوں سے زیادہ اشد ہے، دوزخ سے بھی زیادہ اشد اللہ تعالی کی ناراضگی ہے، کیونکہ ناراضگی کے سبب تو دوزخ میں جائے گا. تو دونوں جہان اس طرح قربان کر دیے کہ صرف اللہ کی رضا کو سامنے رکھا، اور ان کی راہ میں جو غم آئے، جو مشقتیں آئی، جو مجاہدہ کرنا پڑا، جو کچھ ہوا اس کو اس نے برداشت کیا، جس سے وہ درد محبت اس کو درد حاصل ہوا، وہ غم حاصل ہوا اللہ کا. تو یہ اس نے کیوں کیا؟ اسے معلوم تھا کہ یہی درد جو ہے میرے درد کا درمان یہی ہے، وہ درمان یعنی اسی درد کے صدقے میں میرے درد کا علاج ہو جائے گا اور اللہ مجھے مل جائے گا. جس کو یہ خبر و یقین تھا اسی نے درد کو خریدا اور دونوں جہان کے بدلے میں لے لیا. وہ عاشق ذات حق ہے، بس اللہ والے عاشق ذات حق ہوتے. ہر بزرگ کا تو ایک بزرگ کے پاس اور سنایا تھا کہ ملک الموت آئے، جو آخری وقت ہوا، جنت کا وہ دکھایا گیا، تو فرمایا وہ کہنے لگے کہ اللہ میں نے اس کے لیے تھوڑی عبادت کی تھی، آپ کو کیا تھا، میں تو آپ کے لیے کی تھی، آپ مجھے کوئی تجلی اپنی دکھائی، تب میں جان دوں گا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تجلی نازل فرمائی اور روح پرواز کر گئی. کسی کو کہا کہ نیز گوشرا نیز حدیث تو شنی دن نہ دہن، میں اپنے کانوں کو آپ کی کوئی بات، کسی کی کوئی بات آپ کی نہیں سننے دوں گا. اگر بے آیت ملک الموت کے جانم بے برد، اگر ملک الموت آ جائے کہ میری جان لے لے، تانا بینم روح تو روح رمی دن نہ دہم، جب تک آپ کا کوئی خاص تجلی نہ دیکھ لوں گا اس وقت تک اپنی روح کو نکلنے بھی نہیں دوں. یہ تو ان کے مقابلے سے بڑے لوگ تھے. اللہ ہم سب کو اس کا ایک ذرہ نصیب فرمائے. عاشق ذات حق ہیں، یہ اللہ کی ذات کے عاشق ہیں، باقی کسی چیز سے تو کوئی کسی اور چیز کے طالب نہیں ہے. جو نعمتیں ہیں اس کے بھی وہ لالچی ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی رضا کا سبب ہے، اللہ کی رضا کا نتیجہ ہے، ثمرہ ہے اس کے وہ ہیں، اور اللہ کی غضب سے پناہ چاہتے ہیں اور دوزخ سے بھی پناہ چاہتے ہیں، کیونکہ دوزخ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب ہی کا تو ثمرہ ہے، تو نتیجہ ہے، اللہ محفوظ رکھے، تو اس غضب سے پناہ چاہتے ہیں اللہ کے. تو مطلب یہ کہ دوزخ اور جنت درجہ ثانوی میں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اللہ کو راضی رکھنا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا یہ درجہ اولی میں. اس طرح دونوں جہان دے دیا، اور یہ وہی شخص دیتا ہے کہ جس کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے درد یہ درد ہے، یہی میرے درد کا علاج ہے، یعنی اسی سے اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے مل جائے گی، اللہ مجھے مل جائے گا.
تھی خبر جس کو تیرے درد کا درمان، جس کے چہرے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کے چہرے پہ نہ ہو نبی کی سنت. کیسے معلوم ہو مومن کا مسلمان ہونا، کیسے معلوم ہو مومن کا مسلمان، جس کے چہرے پہ نہ ہو آہ نبی کی سنت، کیسے معلوم سلام ہونا.
حضرت والا کی یہ اشعار جب لندن حضرت تشریف لے گئے تھے انگلینڈ، تو وہاں لیسٹر ایک جگہ ہے، وہاں مولانا ایوب سورتی صاحب جو دعوت الحق کے وہاں ایک قائم کیا ہے، حضرت مولانا ابراہ صاحب کے خلیفہ بھی ہیں، حضرت سے بھی اتنا محبت کرتے ہیں. اسی زمانے کہتے تھے کہ حضرت آپ میرے سیکنڈ پیر آپ ہیں میرے. ہردوئی کے انتقال کے بعد پھر حضرت ہی سے بیعت ہوئے. اس وقت بھی ان کا ایسے ہی تھا حال جیسے کہ مرید کا ہوتا ہے. تو جب حضرت یہ شعر سنایا گیا تو کہتے ہیں حضرت کی محبت آپ کے انداز تبلیغ جو ہے وہ عجیب و غریب ہے، ہم نے کہیں دیکھا نہیں کس محبت بھرے انداز میں آپ نے داڑھی نہ رکھنے والوں کی جو تبلیغ کی ہے کس محبت بھرے انداز میں کی ہے، کہ جس کے چہرے پر ایک تو آہ سے فرمایا شروع میں کہ آہ جس کے چہرے پر نبی کی سنت نہ ہو، یعنی چہرے پہ داڑھی نہ ہو، تو اس ہمیں اعتراف ہے کہ وہ مومن تو ہے، ایمان کا انکار تھوڑی کرتے ہیں، وہ مومن ہے. لیکن یہ کیسے معلوم ہو کہ اسلام بھی اس کو ہے، یعنی اطاعت اس گزار بھی ہے، اللہ کا مطیع و فرما بردار بھی ہے، یہ کیسے معلوم ہوگا؟ یہ تو جب ہی معلوم ہوگا جب چہرے پر نبی کی سنت ہوگی. مگر اس کا ایمان کو کہ ہمیں ایمان کا انکار نہیں ہے، تو مومن تو ہے، ہمارا بھائی ہے، لیکن مطیع و فرما بردار ہونا ظاہر نہیں ہو سکتا جب تک کہ داڑھی چہرے پر نبی کی سنت نہ ہو. تو کتنا پیارا انداز ہے، کتنا محبت بھرا انداز ہے. حضرت والا ایسے ہی بس بیان فرماتے تھے. بہت سے بے داڑھی والے بہت 15 سال سے آ رہے تھے، اور حضرت والا اور بالکل اگلی سیٹ میں حضرت کے سامنے آ کے بیٹھتے تھے، اور حضرت والا اسی انداز میں ان کو داڑھی کے متعلق ضرور بیان فرماتے تھے، اور وہ نیچے کر کے مسکراتے رہتے تھے. تو مگر بیٹھتے تھے سامنے حضرت والا، ایسا پیارا انداز تھا، برا نہیں لگتا تھا. پھر ایک دفعہ حضرت نے فرمایا تھا کہ بہت سو کے پیٹ میں داڑھی آ چکی ہے، بس نکلنے کی دیر ہے. پھر یہی ہوا کہ میری صاحب وہی سامان ایک کوئی ایسا نہیں رہا جس نے داڑھی نہ رکھی. 15 برس سے آ رہے تھے. حضرت والا کا تحمل دیکھو، کبھی ڈانٹ ڈپٹ بھی نہیں کی، کبھی تنبیہ بھی نہیں کی، یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں داڑھی رکھ لو. اگر بس یہ اس تقریر کے دوران فرماتے رہتے تھے، اور وہ اتنے ان کو اتنا مزہ آتا تھا کہ اگلی سامنے آ کے بیٹھتے تھے. تو یہ حضرت والا کا سراپا محبت تھی، حضرت ہماری سراپا محبت. ہاں بھائی،
حضرت والا نور اللہ مرقدہ کا آخری شیر مقطعِ عرض ہے، ملاحظہ ہو. کیسے معلوم ہو مسلمان چوم لیتا فلک بڑھ کے زمین کو چوم لیتا فلک بڑھ کے زمین کو خطر ہو مبارک کسی آسی کا پشما ہونا ہو مبارک کسی آسی کا پشما ہونا چوم لیتا ہے فلک بڑھ کے زمین کو خطر ہو مبارک کسی آسی کا پشما ہونا تیری رحمت ہے یہ خاروں کا گلستاں ہونا
عجیب دل ہلا دینے والا شعر ہے. حضرت فرماتے ہیں جب کوئی گناہگار نادم ہوتا ہے, نادم ہو کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو آسمان جو اتنا بلندی پر ہے وہ زمین کا بوسہ لیتا ہے کہ یہ بندہ اتنا قیمتی ہے کہ اس کی زمین جو ہے وہ ہم عرش آسمان سے بھی زیادہ مقرب اور قریب ہے کہ اللہ کے, کیونکہ آسمان کو اللہ کا قرب حاصل نہیں بلندی حاصل ہے. ایک تو مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی بلندی اس پستیوں کو اس کی پستیوں پر رشک کرتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے قریب سے قریب ہو گیا. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ صاحب فلک یعنی اللہ تعالیٰ کی مبارک ہو اس شخص کو کہ صاحب فلک جس کی رحمت جس کے قلب کا بوسہ لیتی ہے اس کو, اس کا یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اس کا بوسہ لیتی ہے. مبارک ہو اس گناہگار کو جو اپنے گناہوں پر نادم ہو جاتا ہے. تو حضرت کا شعر بھی ہے کہ از لبے نادیدہ صد بوسہ رسید, از لبے نادیدہ صد بوسہ رسید, منچ گوئم روح چے لذت کشید. فرماتے ہیں کہ از لبے نادیدہ وہ ہونٹ جو نظر نہیں آتے, ہزاروں بوسے دل محسوس کرتا, وہ ہونٹ جو نظر نہیں آتے ان کے بوسے دل محسوس کرتا ہے, قلب روح اور قلب محسوس کرتے ہیں. اور منچ گوئم روح چے لذت کشید, میں نہیں کہہ سکتا کہ اس اللہ تعالیٰ کے پیار کا اور کہ کیا لذت اس کو حاصل ہوئی اس کو الفاظ بیان نہیں کر سکتے. اسی کو طائف صاحب نے اردو میں کہا ہے کہ محسوس تو ہوتے ہیں دکھائی نہیں دیتے, محسوس تو ہوتے ہیں دکھائی نہیں دیتے, اس چومنے والے کے ہیں لب اور طرح کے, اس چومنے والے کے ہیں لب اور طرح کے. وہ اللہ کا وہ پیار جو ہے وہ وہی قلب محسوس کرتا, اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے جس کو وہ نصیب ہو جائے. بس یہی ہے، جس کو نصیب ہو جائے وہی اس پیار کو محسوس کرتا ہے، اور اس پیار کی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی لذت جو ہے اس کو دنیا کی کوئی زبان بیان کرنے سے قاصر ہے. اسی طرح اسی لیے والا اکثر فرماتے تھے بیان کرتے کرتے کہ اب میرے پاس الفاظ نہیں رہے. حضرت رونے لگتے تھے کہ اب الفاظ نہیں رہے، کس طرح میں اللہ کی محبت کو بیان کروں، کہ اب الفاظ ہی ساتھ نہیں دے رہے، لغت ختم ہو گئی. تو وہ ان کی کیف تھا، ان کے دل کی حال تھا، مقام تھا. ہمیں اس کا اللہ تعالیٰ ایک ذرہ نصیب فرما دے تو کام بن جائے. چوم لیتا ہے فلک بڑھ کے زمین کو اختر، ہو مبارک کسی آسی کا گرو، ہو مبارک کسی آسی کا پشیمان ہونا. پشیمان مانے نادم ہونا، ندامت ہو جانا، اس کو نادم ہو جانا. یہ ندامت جو ہے گناہوں سے، پر ندامت اور توبہ جو ہے یہ ایسی، اس کو ایسی مبارک، بظاہر تو گناہ کر لیا اس نے، ہو گیا بندہ ہے، مغلوب ہو گیا، لیکن پھر اس کی تلافی بھی ایسی کی کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی رحمت کو اس پہ پیار آ گیا. وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے جو اس کو اللہ توفیق توبہ دیتے ہیں. اور توفیق آدمی کے قبضے میں نہیں ہے، اللہ کی طرف سے آتی ہے، آسمان سے آتی ہے. تو حضرت والا فرماتے تھے کہ توفیق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے آتی ہے، کوئی اس کی بس میں کہ ہاں سب توبہ کر لیں گے اور اس کے اس پہ گناہ، توبہ کے سہارے پہ گناہ کرتا رہے. توبہ کے سہارے پہ حضرت فرماتے تھے کہ توبہ کے سہارے پہ گناہ مت کرو، کیونکہ توبہ تمہارے بس میں نہیں ہے، توبہ کی توفیق تمہارے بس میں نہیں ہے. وہ جب اللہ کی طرف سے آسمان سے نازل ہوتی ہے جس کے اوپر، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ وہ توفیق نہ دے تو توبہ کر نہیں سکتا آدمی. اس کے قصہ سناتے تھے والا، پہلے بھی غالباً میں نے سنایا تھا کہ حضرت کے وطن کا ایک باورچی تھا، وہاں وہ حضرت کے پاس آنے لگا بھی اس کے بیماری کے سلسلے میں کوئی دوا لینے. تو حضرت نے معلوم کیا کہاں کے ہو، تو کہنے حضرت اس نے بتایا کہ وہاں کا. حضرت نے بتایا تو میرا ہی وطن ہے. ہاں جی میں وہیں کا ہوں، اور وہاں کے جو بڑے پیر صاحب ہیں وہ ان سے میں بیعت ہوں. تو حضرت نے کہ وہ تو بڑا گمراہ شخص ہے، اسی کے بیعت ہو گئے. ایسے گمراہ شخص سے جہنم کا راستہ دکھا رہا ہے وہ، تو اس کے دونوں طرف جب وہ چلتا ہے تو دونوں طرف طوائف پہ بیٹھی ہوتی ہیں، ایک دانی طرف بھی ایک طوائف، بائیں طرف بھی ایک طوائف. بے شک طوائف تو بیٹھتی رہتی ہے لیکن کمر بند کے بہت مضبوط ہے، وہ ہاتھوں سے کمر بند کو پکڑے رہتے ہیں. نے فرمایا کہ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے، یہ عورت کو بٹھانا اور ان کو دیکھنا یہ خود حرام ہے، وہ بھی رڈی اور رنڈی تھا اس کو. یہ تم نے کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی کسی سا، آپ تو معصوم تھے اور آپ نے کبھی گناہ کر ہی نہیں سکتا نبی جو ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو صحابیات سے سب سے پردہ کیا تو تمہارا نبی، تمہارا پیر کیا نبی سے بڑھ گیا. خیر بہت چور چور میں ایسے کیا. پھر اس نے آخری میں بس یہ کہنا ہے کہ اچھا میں توبہ تو کر لوں، مگر مجھے ڈر لگتا ہے. کہنے کیا ڈر لگتا ہے، کہ اس نے کہا کہ جو میرے اس سے جماعت سے نکلے گا اور میرے پاس سے بھاگے گا میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا، تو وہاں سے میری ٹانگیں توڑ دیں گے. حضرت نے فرمایا تو تھوڑی بھاگ رہا ہے، میں بھگا رہا ہوں. پہلے تو میری ٹانگیں توڑے گا، اگر ٹانگیں ٹوٹے گی تو پہلے میری ٹوٹیں گی، تیری کیسے ٹوٹے گی. تو اس کو کر کے وہ تائب ہو گیا، بالکل پکا ہو گیا. پھر اس نے کہا میں کس سے بیعت ہوں، تو اس نے کہا حضرت نے فرمایا کہ تھوڑی میں کہتا کہ مجھ سے بیعت ہو جا، سمجھ تھی نہیں اس کے اندر. تو حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے قریبی میں رہتے تھے، حضرت مفتی صاحب سے بیعت ہو گیا، ان سے بیعت ہو گیا. لیکن اس کا ایک ساتھی تھا جو کہ بہت ہی گناہگار تھا, اسے جب کہتے تھے کہ توبہ کر لے, وہ لڑکیوں کو چھیڑا کرتا تھا, کچھ کہہ رہا کسی بدماشیوں میں مبتلا تھا, تو یہ اسے کہتے تھے کہ کیا کر رہا ہے, توبہ کر لے. یار کر لیں گے توبہ, تو گناہ کر لیں گے, ابھی تو گناہ کرنے دو پھر کر لیں گے توبہ. اس نے کہا نہیں ایسا نہیں, تو توبہ کر لے ابھی جلدی. اس نے کہا یہ کہتے کہتے اس کو یہاں تک کہ بیمار پڑ گیا, مرض الموت میں گرفتار ہو گیا. ڈاکٹر نے جواب دے دیا, تو حضرت پھر اس نے پھر کہا کہ بھائی دیکھو ڈاکٹر بھی جواب دے چکے, اب تو توبہ کر لے, اب تو کر لے توبہ. تو کیا کہنے لگا کہ سارے الفاظ میری زبان سے نکل رہے ہیں کہ پانی لاؤ, مجھے دوا پلاؤ, ڈاکٹر کے پاس لے چلو, لیکن یہ لفظ جو تم کہہ رہے ہو یہ میری زبان سے نہیں نکل رہا. حضرت والا فرماتے تھے کہ اللہ اس سے ڈرو کہ چار لفظ, سارے لفظ بول رہا ہے اور چار لفظ تا واؤ با ہا توبہ, یہ چار لفظ منہ سے نہیں نکل رہے, چار حرف منہ سے نہیں نکل رہے اور باقی سب باتیں کر رہے. یہ کس نے پہرا بٹھا دیا, یہ نہ سرکشی اور نہ فرمانی. اور تو اس نے فرمایا گناہوں کے سہارے پہ توبہ نہ کرو, اگر گناہ سرزد ہو جائے فوراً گریہ وزاری کر کے توبہ کر کے, رونا نہ آئے تو رونے والوں کا منہ بنا کے فوراً معاملہ صاف کر لو, اور کسی شیخ کامل سے تعلق کر لو, وہ آپ کی اور اپنے حالات کو لکھو, وہ انشاءاللہ جو تجاویز دے گا اطلاع حالات اور اطلاع تجویزات کام بن جائے گا, وہ عادت بھی چھوٹ جائے گی. سارے اولیاء اللہ 1400 برس سے چاول کے پہلے سے ہی, جب سے اسلام دنیا نبی کے اس میں وہ صحبت ہی سے ولی بنے ہیں, انبیاء کے بعد ان کے جو متبعین تھے نائبین تھے ان کی صحبت ہوئی, اس طرح سید الانبیاء کے بعد ان کے نائبین اور متبعین ان سے ولایت مل رہی ہے. اس کے علاوہ ولایت نہیں ملی بغیر صحبت کے کہ کوئی ولی اللہ نہیں ہوا, عام مسلمان رہا. بلکہ حضرت فرماتے ہیں ایمان بھی سالم لے جانا مشکل ہے, اسی لیے حضرت تھانوی نے اس زمانے میں امداد الفتاوی میں یہ فتویٰ شائع کیا کہ اس زمانے میں صحبت اہل اللہ فرض عین ہے, جس طرح نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, حج فرض ہے, زکوٰۃ فرض ہے, اسی طرح صحبت اہل اللہ فرض ہے, کیونکہ ایمان کو بچانے کا سوائے اس کی زمانے میں کوئی ذریعہ نہیں ہے. کسی چیز سے نہ عبادتوں سے بچ سکتا ہے, نہ مطالعے سے بچ سکتا ہے, نہ حدیث پڑھنے پڑھانے سے بچ سکتا ہے, نہ قرآن کی تفسیر پڑھنے پڑھانے سے بچ سکتا ہے, جب تک کہ صحبت کسی صاحب دل کی نہ مل جائے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اچھا بس اب وقت ہو گیا, بادل ناخواستہ رخصت کیا دل, جیسے دل تو چاہتا نہیں دوستوں سے جدا ہونے کو, مگر حضرت فرماتے تھے کہ دنیا ہے یہ تو دار الفراق بھی ہے دار الوصال بھی ہے, کبھی وصل ہوگا کبھی فراق ہوگا. بس دار الوصال صرف جنت ہے کہ جہاں کبھی فراق ہی نہیں, کسی بھی اس میں کسی بھی لذت میں فراق نہیں ہے, دوستوں میں فراق نہیں ہے. شیخ کے پاس جس سے جدائی ہوئی اب وہاں تو وقت ہے نہیں, لاکھوں سال گزر جائیں گے اور دونوں ساتھ رہیں گے, پھر دوسری نعمتوں میں کیا ہوگا کہ اس کی توجہ دونوں کی کسی اور طرف ہو جائے گی, اس کی پھر وہ نعمتیں ملنے لگیں گی. مطلب کہ جو اس کا دل چاہے گا وہ ہوگا, تو فراق وہی نہیں, جس وقت جی چاہو اسی وقت ملاقات, اسی وقت موجود. بلکہ شیخ کی صحبت تو ایسی ہے کہ شاید وہاں حوروں سے ملنے کو بھی دل نہ چاہے. حضرت والا کی ایسی مزیدار صحبت اور آپ کی معیت ایسی تھی کہ کسی چیز کی لذت دنیا بھر کی لذتیں گرد والی ہوتی تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جلسے ہیں ماشاء اللہ جی. جا رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوگی.
تنگ کر رہے ہیں
کون تنگ کر رہے ہیں کاشی بھائی.